اب اس کے بعد دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ، ایک وہ جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور دوسرے وہ جو ان کی بات سن کے نہیں دیتے، یعنی انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا قصہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھی اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا پتہ چلا کہ جہاں بھی تبلیغ یا دعوت کا کام ہوگا، اصلاح کا کام ہوگا، تو پہلے اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے، ڈر اللہ کا پیدا کرنا ہے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بندے بنو، بلکہ اللہ کا بندہ بننا، اور جس کو اللہ کا بندہ بننا آ جاتا ہے نا، پھر اسے گناہ خود ہی چھٹنے لگتے ہیں۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ دیکھیے الزامات، کہتے ہیں اس سارے کام کا مقصد یہ کہ ہم بڑے بنے، ان کو بڑے بننے کا شوق ہے، یعنی لوگ بعض دفعہ اصلاح کرنے والے اور جو مصلح ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کی گئی کچھ باتوں، کچھ پابندیوں اور کچھ رولز کو فالو کرنے کروانے کو یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ بڑا بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے تو نبیوں کے ذریعے سے یہ بات بتا دی کہ بڑا بننے کے لیے نہیں ہے، اصل میں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت دکھ درد سے بچ جائے، اور اس کام کے کرنے کے جو ضابطے ہیں، جو راستے کے مرحلے ہیں، اگر ان کو صحیح طرح سے حل کر لیا جائے، ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے، تو انسانیت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا۔ آج کے دور میں اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ فینیٹک ہو گیا، بھوت سوار ہو گیا۔ یہی دور اس وقت تھا، آج بھی وہی بات ہے، چہرے بدل جاتے ہیں لیکن رویے نہیں بدلتے قوموں کے۔ کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید ہی فاقہ ہو جائے، یعنی شاید یہ دین کا بھوت اتر جائے۔ آج بھی جب کوئی نیا نیا دین کی طرف آتا ہے اور نئی چیز کی خوشی بہت ہوتی ہے، جذباتیت بھی آتی ہے، تو بعض لوگ پھر کہتے ہیں دیکھنا چار دن میں ان کا بھوت اتر جائے گا۔ یہ عورتوں کو آج کل سوار ہو گیا قرآن سیکھنے کا شوق، دیکھنا چند دن کے بعد ان کا یہ جوش اتر جائے گا۔ دیکھیے نوح کے دور سے یہ بات تھی، آج بھی یہ موجود ہے، اور لوگ منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ان کا دین کا بھوت اترتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ دین کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک دم پیچھے پلٹ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے رویوں سے یہی بتاتے ہیں کہ واقعی ابھی صرف اوپر سے پلیٹنگ ہوئی تھی دین کی، ابھی دل پہ نہیں آیا تھا، تبھی تو وہ ایک جنون تھا اور وہ اتر کے چلا گیا۔ کون سی چیز نہیں اترتی جو بندے کے دل میں آ جائے؟ کبھی آپ لوگوں نے آزمایا ہوگا کپڑے خریدتے وقت، کچھ کپڑے آپ خریدتے ہیں نا تو ان کے اوپر چھاپا ہوتا ہے، پینٹ لگا ہوتا ہے، جیسے بلاک پرنٹنگ کہہ لے یا کوئی اور، اس کا کیا ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن پہلی دھلائی میں اوپر کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا پرنٹ آپ لیتے ہیں جو کپڑے کے مینوفیکچرنگ کے دوران بنا ہوتا ہے، یعنی کپڑے کے اندر تار ہی اس رنگ کے بنے ہوتے ہیں، کپڑا پھٹ جائے گا لیکن وہ رنگ نہیں اترتا۔ اصل میں ہمیں دین کا وہ رنگ اپنے اندر لانا ہے جو صرف اوپر کا رنگ نہیں ہے، جو اندر سے کپڑے کے فائبر کو جیسے بدلا جاتا ہے، اسی طرح یہ ہمارے دلوں کو بدل دے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، اس پر تو بس تو ہی میری نصرت فرما۔ کیا پتہ چلا کہ جب لوگ جھٹلائیں تو مدد اللہ سے مانگ لیں۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ کیا پتہ چلا کہ جو کام انسٹرکشنز کی روشنی میں ہو اور جس کام کو کروانے والے خود اس کو سپروائز کریں، اس کام کا معیار ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً چیزوں کا معیار قائم کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ یہ عنصر نہیں ہے۔ ہم ایون دین کا بھی کام کرتے ہیں نا، تو ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کو چھوڑ کے بس کہتے ہیں وقت گزار لو، چلتا جائے چلتا جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کشتی بنوا رہے تھے اور کہا کہ ہم نگرانی کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا اصول ہے، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جو بڑے بڑے مینیجرز کو ہائر کرتی ہیں، مینیجر کچھ نہیں کرتا لیکن اگر کوئی کام نہیں ہوگا تو اس کو باتھ روم تک دھونے پڑتے ہیں، وہ کاموں کو مینج کرتا ہے، اور اس مینیجر کی پے سارے سٹاف سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سارا دن دیکھا جائے تو روپ ڈال رہا ہوتا ہے، یہ کرو یہ نہیں کیا، چیک کرتا ہے، رپورٹس بناتا ہے، اپنی رپورٹ آگے دیتا ہے، ایک ایک ریک اس نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اونچی بیچی چیز تو نہیں، کیا چیز کام میں کیا نہیں ہے۔ لوگ ایسی تو اس پہ پیسے نہیں لگاتے، یہی کوالٹی کانشیس ہونا ہے۔ کوالٹی کنٹرول جتنا دنیا کے کاموں میں ضروری ہے، اتنا لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی ضروری ہے، ورنہ دین کے نام پہ پھر وہی رہ جاتا ہے کہ نام تو دین کا آتا ہے اور آخر میں آپ دیکھیں تو وہی سب سے زیادہ ڈس آرگنائز چیز بن چکی ہوتی ہے۔ اور آپ سوچئے ذرا، میں امیجن کرتی ہوں تو بڑا پیار آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہیں آسمان سے لگی ہوئی ہیں، کیونکہ پتہ بھی نہیں تھا نا بنائیں کیسے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیا کام شروع کرتا ہے، پہلی دفعہ کرتا ہے، تو اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے تو بندہ وہ کام ٹھیک کر سکتا ہے، ورنہ اس کا کام کبھی بھی ٹھیک نہ ہو جائے۔ اب ہوا کیا کہ کشتی بن گئی، اور جب بن جائے گی تو ہوگا کیا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے سے فیصلہ ہو چکا۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے نہ کچھ کہنا، یہ کہ ان کو بھی چھوڑ دیں، یہ ان کو بھی بچا لیں، کیونکہ اب یہ تو غرق ہونے والے ہیں۔ کتنا بے لاگ رسول اللہ کا، 950 سال، تقریباً 10 صدیاں بنتی ہیں، ایک شخص اللہ کے دین کا کام کرتا ہے 10 صدیوں تک۔ سوچیں ہمارے تو پچھلی 10 پشتیں بھی اس وقت تک نہ پہنچ سکیں، اور اس کے باوجود بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی مشرق یا کافر کے حق میں دعا کر دیں، چاہے وہ اپنی اولاد اور بیوی کیوں نہ ہو۔ حضرت ان لوگوں میں سے تھے، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی دونوں کو نہیں لے سکے، بیوی بھی ڈوب گئی، بیٹا بھی ڈوب گیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جتنا مرضی دین کی طرف آ جائے، دین کا کام کر لے، وہ اللہ کی مجبوری نہیں بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس پریشر میں نہیں آتے کہ اب اس کے مجھ پر احسان آتا ہے، اگر اس نے میرا ساتھ نہ دیا تو یہ کام نہیں ہوگا، اصولوں پہ کہیں بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر دعا نہ کر سکے، کی بھی تو قبول نہ ہو سکی۔ فرمایا، جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جا تو کہہ دے، فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کیا کہہ دیجئے، وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور کہہ دیجئے کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ پر اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس دعا کا ذرا بیک گراؤنڈ ذہن میں لائیے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پہ کشتی بناتے ہیں، کشتی کے اندر اللہ کے حکم سے اس دور کے ایمان والوں اور ہر طرح کی مخلوقات کے جوڑے کو ڈالتے ہیں، اور کشتی چل پڑتی ہے۔ کچھ نہیں پتا کہ یہ کشتی کہاں جائے گی، کیا منزل ہے، کیا ٹھکانہ ہے، کتنی دیر پانی میں رہے گی، کچھ نہیں پتا۔ آج کے بحری سفر کو ذرا ذہن میں لائیے، الحمدللہ اتنے لیٹسٹ انتظام موجود ہے کہ منٹ اور سیکنڈ سے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اتنے منٹ پہ وہاں اتریں گے، پھر اس کے بعد وہاں اتریں گے، وہاں سے آپ کو واپس آنا ہے۔ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں شپ پہ، ان کو پتہ ہے کہ منٹ منٹ کا حساب ہوتا ہے، اور بندہ بیٹھتی گھڑی دیکھتا ہے کہ اچھا 8 گھنٹے رہ گئے، 7 رہ گئے، 6 رہ گئے۔ لیکن حضرت نوح کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ جانا کدھر ہے، ساری زمین پہ پانی تھا۔ ایسے وقت میں اللہ سکھا رہا ہے کہ اب دعائیں مانگو کہ اللہ تم مجھے برکت دے، اس جگہ پہ اتارنا جہاں تیری نظر میں بہتر ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کئی لمحے ایسے آتے ہیں کہ جب اس کی بھی کشتی مجدھار میں تو ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جائے گی کدھر، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی موقع یاد کریں، آپ کا سٹیٹس، آپ کا بالکل کیریئر کا آغاز، سم ٹائم آپ کو سبجیکٹ چوز کرنے ہوتے ہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، کیا پڑھنا بہتر ہے کیا نہ پڑھنا بہتر ہے، کہاں جاب کروں کہاں جاب نہ کروں، بچوں کی شادی کرتے وقت آپ سوچتے ہیں ادھر رشتہ کروں کہ نہ کروں، اس کو دوں کہ نہ دوں۔ ہر موقع پہ اس دعا کو ذہن میں رکھ لیں، وظیفہ نہیں میں کہہ رہی اس کا، وہ تعلق پیدا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ رب انزلنی منزلا مبارکا۔ اور جب ایک بندے کا قرآن پاک کے ساتھ زندہ تعلق ہوتا ہے نا، تو پھر وظیفوں کے طور پہ وہ آیتیں نہیں پڑھنی پڑتی خود بخود۔ جو ہی آپ کسی بھی اس طرح کی سچویشن میں آتے ہیں جس پہ وہ نبی تھے یا اس موقع پہ وہ آیتیں اتری تھی، لا محالہ وہ آیتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو اب آنے لگی ہیں کہ نہیں وہ آیتیں سمجھ کے نہیں، لیکن یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے جیسے انسان اپنی دوستوں سے نہیں باتیں کر لیتا۔ ایگزیکٹلی آپ کوئی کام کرنے لگے فوراً قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ دعا کریں کہ قرآن کے ساتھ وہ گہرا ربط آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرے۔ ایک ایسے کلاس میں اسٹوڈنٹ تھی تو سورہ بقرہ کی آیتیں ہم پڑھ رہے تھے کلاس کی تفسیر میں، اس میں وہ آیا کہ فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون، یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی ہے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو بس کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سنایا کہ وہ کلاس میں سے اٹھ کے سیدھا ہاسپٹل گئیں، ان کی بچی کی ڈلیوری کا معاملہ تھا۔ خیر وہاں گئیں، ڈاکٹرز نے کہا کہ کچھ پرابلم ہے، کافی زیادہ مشکل مرحلہ ہے، اور دعا کریں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں باہر بیٹھی تھی، جو بھی ویٹنگ لانچ ہوتی ہے، ایک دم مجھے وہ آیت یاد آئی جو ہم نے پڑھی تھی، کہتی میں نے فوراً چپکے چپکے اللہ کو کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو صاحب کن فیکون ہیں، آپ میری بچی کے کام کو آسان کر دیں اور اس پہ کن کہہ دیں۔ کہتی نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار وہ آیت میرے ذہن میں آتی کہ میں اسی آیت کو یاد کرتے کرتے یہ دعا مانگتی رہی، اور بعد میں ڈاکٹرز نے کہا کہ نہ جانے کیسے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا کہ اتنا مشکل کام اتنا آسان ہوا، ڈلیوری بالکل نارمل ہو گئی، آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور وہ اتنی مشکور تھیں کہ اگر میں آج اس وجہ سے کلاس میں نہ آتی کہ بچی کی ڈلیوری ہے، ہاسپٹل ہے، تو میں یہ آیت کی تفسیر سننے سے محروم رہ جاتی۔ آپ اس آیت کا نمبر مجھ سے پوچھیں کون سا ہے جی کہاں ہے، اور آپ اس کی پرچیاں لکھ لکھ کے لوگوں کو بانٹ دیں کہ بھائی جب بھی کوئی مشکل ہو تو اس آیت کو 100 دفعہ پڑھ لو، آپ 1000 دفعہ پڑھ لیں، آپ کے دل کو یقین ہی نہیں ہے نا کہ اللہ صاحب کن فیکون ہے، سمجھ نہیں آ رہی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ایک دوائی بھی کھاتے ہیں تو اس کو سمجھ کے کھاتے ہیں، اس کے انگریڈینٹس پڑھ کے کھاتے ہیں کہ اس میں الرجک تو نہیں، اس میں کچھ اور تو نہیں، تو قرآن پاک کے ساتھ زندہ تعلق پیدا کریے، پھر دیکھیے کہ یہ دعائیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے دل کی پکار بنے گی، اور دعا ہوتی وہ جو دل سے نکلتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعا کریں، میں کہتی ہوں آپ دعائیں لے لیں، کیونکہ دعائیں تو لی جاتی ہیں، دعائیں کروائی نہیں جاتی، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ کسی کو پکڑیں اور اسے کہ میرے لیے دعا کر دیں اور آپ سمجھیں کہ چلو اس کو ایک وقت کھانا کھلا دیتے ہیں اور مولوی صاحب سے دعا کرا لیتے ہیں، یہ کوئی رشوت نہیں چلتی اللہ کے ہاں، کوئی کر دے اپنے دل سے کر دے، کوئی حرج نہیں، کرنی بھی چاہیے غیر حاضر بھائیوں کے لیے، لیکن دعاؤں کے ساتھ جو بہترین تعلق ہے نا وہ اس چیز کو محسوس کریں۔ اب امیجن کریں نا حضرت ابراہیم، حضرت نوح کے کیا دل میں تھا اور اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ ہی سکھا رہا ہے، آج ہمیں بھی اللہ ہی سکھاتا ہے، ایسے دل میں بات آ جاتی ہے اس وقت گزرتے ہوئے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہاں آتے ہوئے راستے میں ہم سارے ہی ہوتے ہیں گاڑی میں، ہر بندے کا اپنا ہی ذہن ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ، تو گندم کا جو کھیت ہے اس کے پاس سے جب گاڑی گزری، ایک تو میری نظر گئی، روز ہی گزرتی اور دل میں کچھ دعاتی، تو آج میرے دل میں کیا دعا آئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہ جتنے یہ گندم کے صرف ایک ابھی جگہ پہ دیکھے ہیں، اور پورا شہر آپ کو پتا ہے کہ آج کل سبزہ اس طرح کا بنا ہوا ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ جتنے ادھر یہ خوشے لگے ہوئے نا، اتنے دین کے تو پیغام کے میسج یہاں پیدا کر دے، اور ہر ہوشے کے اندر پھر آگے کتنے ساتھ ساتھ خوشے، اور جیسے سب سناول والی بات ہے، تو چپکے چپکے میں اپنے دل سے یہ دعائیں مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ آیتیں سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ ایک دانہ ڈالا تھا اور اس کے اندر دے کھیت لگ گیا، تو یہ قرآن کا جو پیغام ہم نے ایک چھوٹا سا بیج ہی ڈالا ہے نا اس شہر میں، اپنی کوشش اور اپنی توفیق اور اپنے وسائل کے مطابق اللہ وہ وقت لا کے یہ کھیت بن جائے۔ ہر علاقے کا بندہ مجھے ایک سٹا لگ رہا تھا، اور ہر سٹے کے اندر پھر دانے، پھر ان کے ساتھی، کہ یہاں آنے والوں میں سے کوئی ایک بھی اسٹوڈنٹ محروم نہ رہے کہ سن کے سیکھ کے پھر ختم ہو جائے، یادہ چھوڑ دے یا بالکل ضائع ہو جائے۔ تو اب یہ مجھے کس نے سکھائی دعا، میرا اس قرآن سے تعلق جڑا نا، تو دعا کرے اپنے لیے ابھی سے، چپکے سے دعا کرے کہ اللہ اس قرآن کے ساتھ چلتا پھرتا تعلق بنا دے، پھر یقین کرے نہ آپ کا فالتو بولنے کو دل چاہے گا اور نہ سننے کو، فوکس کریں گے آپ، تدبر کریں گے اور غور کریں گے۔ یہی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان فی ذلک لآیات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم تو آزمائش کر کے ہی رہتے ہیں۔ دعائیں تو کر لی نوح علیہ السلام نے، لیکن بعد والوں کی آزمائش تو آ کے رہی۔ ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم کو اٹھایا، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے، یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہے۔ دیکھیے کیسے لوگوں کے ذہن ڈائیورٹ کرتے تھے اللہ کے نبی سے، اپنے وقت کا جو نبی، لوگوں کو کہتے کیا ہے تمہاری جیسا، دیکھو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں جو تم کرتے ہو، گویا کہ ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ کہا اچھا اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کی تو تم گھاٹے ہی میں رہے، یہ تم کو اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، بعید بالکل بعید، یعنی دور دور، امپوسیبل امپوسیبل، یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ اور ان کے خیال میں حقیقت کیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی ہے، عیش کر لو، موج کر لو، مستی کر لو، دنیا میں کون سا بار بار آنا ہے، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ نبیوں کی دعوت کے راستے کی رکاوٹ ہر دور میں ایسے ہی لوگ رہے جو لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ نبیوں کی بات پہ نہ آنا یہ تو ایسے ہی ہر وقت مرنے کی باتیں ہر وقت مارنے کی باتیں خود بھی ڈرتے رہتے ہیں ہمیں بھی ڈراتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو پیچھے کر دو اور چھوڑو آؤ عیش کرو موج کرو مستی کرو کیا آپ کو آج نہیں آوازیں سنائی دیتی چاروں طرف کا یہی کلچر عام نہیں کیا جاتا کیا آؤ موج مستی منا لو لیکن حقیقت ہے کہ جس بندے کو بھی اللہ اپنے دین کے لیے چنتا ہے اس کے دل کو اس کا یقین آ جاتا ہے کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں دیکھیے کتنا غلط جملہ ہے نا ان ہی الا حیات الدنیا اسلام کیا کہتا ہے ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور یہ اس کا اپوزٹ ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دنیا میں دل لگ جاتے ہیں نا تو پھر دین کی پکار اور آخرت کی آوازیں بڑی اجنبی لگتی ہیں جیسے آج بھی اجنبی لگتی ہیں پھر لوگ نیکی کا کام بھی وہی کرتے ہیں جس کا تعلق ریچولز کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ دعوت وہ ہے جو دل کی دنیا کو بدل دے جس کے بعد انسان کو اپنی آخرت کی فکر لگ جائے اور لوگوں کو یہ باتیں کبھی اچھی نہ لگیں اسی لیے کہنے لگے ان ہوا اللہ رجل افترا علی اللہ کسبا یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ کھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں کتنے ڈھیٹ ہے کتنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہم نہیں مانیں گے اس کی بات رسول نے کہا رب انصرنی بما کذبون پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما کیا پتہ چلا کہ آج بھی اگر کوئی آپ کے بارے میں شک کرے آپ کے پیغام آپ کی بات آپ کی ذات پہ کچھ کیچڑ اچھالے تو رب انصرنی بما کذبون کہ اللہ تو ہی میری مدد فرما جب آپ میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے یہ اللہ کے وعدے ہوتے ہیں جو لوگ جھٹلا رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا لیکن ان کی پکڑ بڑی قریب ہوتی ہے پھر پچھتائیں گے آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا دور ہو ظالم قوم اللہ اکبر کل تک بڑے بنتے تھے اب فخر کرتے تھے ناز کرتے تھے اپنے کلچر اپنے طور طریقوں کو کیا پسند کہتے تھے کیا سمجھتے تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کچرا بنا دیا کبھی ٹریش پھینکتے ہوئے آیت یاد آئے تو استغفار کرے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو کچرے کی طرح خس و خاشاک بنا کر پانی کے اوپر تیرتے ہوئے تنکوں کی طرح بہا دیتا ہے جو لوگ اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتے ہیں جو خالق کو بھول جاتے ہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان پانی پہ تیرتے ہوئے تنکوں کی طرح بے قیمت ہو جائیں گے اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ دشمن ان کو نکلنا چاہیں گے جیسے تم کھانے کی ٹیبل پہ دوسروں کو بلاتے ہو کہ آپ بھی کھائیے آپ بھی کھائیے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ ہم مل کے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے کہا تھوڑے تو نہیں ہوں گے لیکن ان کے اندر وہن آ جائے گا کہا اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے کراہت جب یہ دو بیماریاں مسلمانوں میں آ جائیں تو وہ سیلاب کے اوپر بہتے ہوئے تنکوں کی طرح خس و خاشاک ہو جائیں گے فجعلناہم غصاً اللہ ایسے ہی قوموں کو تباہ نہیں کرتا آپ کبھی اپنی کارآمد چیزوں کو ضائع کرتے کن کاغذوں کو آگ لگاتے ہیں آپ جو بیکار ہوتے ہیں جو ردی کے ہوتے ہیں کن چیزوں کو اٹھا کے ٹریش میں پھینکتے ہیں جو بالکل بیکار ڈھکن خالی بوتلیں گندے خراب ہوئے ہوئے چیزیں اللہ ایسے انسانوں کو پھر نیست و نابود کر دیتا ہے کوڑے کی طرح پھر اس کو پرواہ ہی نہیں آتی کہ کون کہاں گیا فبودل للقوم الظالمین پس دور ہو ظالم قوم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی اور جب کوئی اپنا کام نہیں کرتا تو اللہ اس کو ہٹا کے دوسروں کو لے آتا ہے ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اس کو جھٹلایا یہ ہے قوموں کی عادت ہر آنے والے کو جھٹلایا اور ہم ہر ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ وجعلناہم احادیث بس ان کو تو ہم نے افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے قصے بن گئے کہانیاں بن گئے لوک داستانوں کا حصہ بن گئے بالکل ان کے اندر کچھ رمک نہ رہی زندگی کی کوئی چنگاری نہ رہی ان کے اندر زندگی کی، اور اس طرح قوموں کی قومیں اٹھائی گئیں۔ مجھے ان آیتوں کو پڑھتے ویسے لگتا ہے کہ جیسے فروٹ کی کوئی پیٹی کھولے، آموں کی پیٹی کھولی اور اس میں سے دیکھا، اچھے آم تھے ان کو تو چن چن کے الگ کر دیا، اور جو داغی آم، کیڑا لگے ہوئے پھل، سیب، ان کو اٹھا کے ساتھ ہی ٹریش کین میں پھینک دیا۔ اللہ کا یہی اصول شروع سے لے کے آج تک چلتا آیا۔ پھر اللہ اس طرح کلین اپ کرواتا ہے، اس کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر اس میں کوئی اچھا بھی جا رہا ہے تو جاتا رہے، لیکن بہت خراب ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی چیز ایسی خراب ہو نا کہ جس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں خراب ہوں۔ مثال دے رہی ہوں، جیسے آپ کوئی فروٹ لے لیں، چیری لے لیں، آپ اسٹرابریز لے لیجئے، اب آپ دیکھتے ہیں نا اس میں کوئی کوئی دانہ ذرا داغی ہے، نرم ہے، آپ اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، ایک دو چار۔ لیکن اگر کوئی ایسی باسکٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، فریج میں دو چار دن پڑی رہی اور دیکھا سارے داغی ہیں، بیچ میں کوئی کوئی ٹھیک لگ رہا ہے، تب کیا کرتے ہیں؟ دو کام کریں گے، اگر تو کوئی بہت اچھا دکھ رہا ہے تو صرف وہ صاف دو چار چن کے الگ کر دیں گے اور پوری باسکٹ ڈمپ کر دیں گے، اور کبھی تو وہ اس کا اثر اس کے اوپر بھی آ چکا ہوگا، اس کی گندگی یا اس کا شیرہ، تو آپ ساری پھینک دیتے ہیں۔ اللہ یہی کرتے ہیں، جب بھی کوئی قوم بہت خراب ہو جاتی ہے نا تو اللہ نبیوں کو کہتے ہیں اپنے ساتھ وہ چنے ہوئے صاف ستھرے پھل کو اٹھا کے لے جاؤ، چار، چھ، دس، سو، ستر، جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹھاؤ، جاؤ تم جاؤ، نکلو، پیچھے ٹریش ہو گیا۔ اللہ کسی آسمانی چیز کو کہتے ہیں آؤ اس کو ڈبو کے ختم کر دو، ان کو زلزلے میں ختم کر دو، اور پھر کیا رہ گیا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اب تو ان کی باتیں ہی رہ گئیں، قصے کہانیاں رہ گئیں۔